اچھا آگے اگلی آیت کے اندر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، جنگ ہو رہی ہو اگر تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے، اور وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں وہ نماز پھر کس طرح سے ادا کی جائے گی؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہوں آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کن میں؟ مسلمانوں میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کریں ان کے لیے نماز، یعنی آپ امامت کرائیں گے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو کوئی اور امامت نہیں کرائے گا، تو پھر کیا کریں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے، کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے، یا جو آپ کی فوج ہے ان میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لیے رکھیں اپنا اسلحہ لے کر آپ کے پیچھے، ایک گروہ یعنی پوری فوج میں سے، ساری فوج نہیں آگے کھڑی ہو جائے گی، ہاف ان کا آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے نماز کے لیے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کریں، یعنی سجدہ کر لیا تو سجدے کے بعد اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک رکعت پوری ہوگی۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ بس چاہیے کہ تمہارے پیچھے چلے جائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے، دو سجدے ہو گئے، ایک رکعت پوری ہو گئی، یہ گروہ پیچھے چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ وہ گروہ اپنی سیکنڈ رکعت پوری کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہیں گے اسی پوزیشن میں، اور کیا ہوگا پھر؟ وہ سلام پھیر کے، جو گروہ تھا وہ سلام پھیر کے چلا جائے گا، ولتاتی طائفۃن اخرى، دوسرا گروہ آ جائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی دشمن دیکھے گا یہ تو ساری نماز پڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ تو آ کے حملہ کر دے گا، تو اس لیے دوسرا گروہ آئے گا، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، پھر وہ نماز پڑھے گا، ما کا، آپ کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا گروہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، دوسری رکعت پڑھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی، ان کی پہلی رکعت ہو جائے گی، اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھے، آپ کی امامت میں نہ پڑھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن بھی نہیں سکتا تھا، تو اس صورت میں اس طرح سے نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن آج کے وقت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب کیا ہے، دو امام بھی ہو سکتے ہیں، ایک نماز پڑھا لے اور وہ چلے جائیں، اور دوسرے پھر آ جائیں، کیونکہ ویسے ہی قصر ہوگی، اور صلاۃ الخوف جو ہے نا اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بہت ساری روایت ہیں، جیسے مسلم کی ایک روایت میں ایک رکعت بھی خوف کی نماز میں ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے حالات ہیں، اگر تو وہ جو گروہ سجدہ کر کے پھر اس کے بعد یہ پیچھے چلا گیا تو اس کے بعد پھر وہ سلام پھیر کے اور پھر وہ چلا جا سکتا ہے کہ ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی اور دوسرا بھی آ کے ایک رکعت پڑھ لے، اگر حالات اتنے سخت نہیں ہے جیسے میں نے ابھی بتایا، وہ پیچھے جا کے وہ سیکنڈ رکعت اپنی پوری کریں گے اور چلے جائیں گے، اور دوسرا گروہ آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت پڑھے گا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھیر دیں گے، وہ جو دوسرا گروہ آیا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کر کے وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سب کی دو دو رکعت ہو گئی، ایک ایک رکعت سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی اور دوسری رکعت سب نے اپنی انڈیویجولی پڑھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر ہم سخت حالات بہت زیادہ لے لیں تو پھر ایک رکعت بھی پڑھنا کافی ہو جائے گا، اور اس سے بھی سخت اگر حالات ہیں، اتنے شدید، یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کے درمیان میں ہے، نماز کا وقت جانے لگا ہے، دشمن نہیں چھوڑ رہا، اتنی سی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی گیپ نہیں مل سکتا جس میں ایک گروہ بھی چلا جائے، تو پھر کیا ہے، پیدل بھی نماز پڑھو، سواری پہ بھی پڑھو، قبلہ رخ منہ ہے تب بھی پڑھو، نہیں ہے تب بھی پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے نماز۔ اب اس سے یہ تو ہمیں ساری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہ کبھی ایسے حالات لے کر آئے، لیکن کبھی بھی نہیں ہمیں اس طرح کا موقع ہو سکتا کہ ہم یہ نماز پڑھیں، مگر ہمیں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ خوف کے وقت میں، اتنا خوف ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوئی، اور وہ بھی جماعت سے، اتنی اہمیت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی۔ یہاں پہ جو سجدو آیا نا، یہ ایک رکعت کے لیے آیا، سجدے کا لفظ آیا، اس لیے کہ ایک رکعت مکمل ہو جاتی نا سجدے پہ، اس لیے یہاں پہ آیا۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یعنی ایسے وقت میں جس وقت دشمن کا خوف ہے، اس وقت بھی اگر نماز معاف نہیں ہے تو کیا باقی حالات میں معاف ہو سکتی ہے؟ جس وقت کوئی شادی ہو رہی ہے، شادیوں پہ بہت نمازیں چھوٹتی ہیں، جس وقت کوئی شادی ہو رہی ہے، جس وقت کوئی اور ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں ہماری جاب پہ نہیں ہمیں نماز پڑھنے دی جاتی، تو کیا اس میں نماز معاف ہو جائے گی؟ اگر جنگ میں نہیں معاف ہے تو، یعنی اتنا تک ہے صلاۃ خوف کا کہ سواری پہ یا پیدل لڑ رہے ہو، اس وقت بھی چلتے چلتے ہی نماز پڑھو، اس میں پھر رکوع سجدے تو نہیں ہوں گے، لیکن ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں اس کے مطابق پڑھنی ہی ہے نماز، نماز نہیں چھوڑنی۔ سے ہمارے دین کی فلیکسیبلٹی بھی پتہ چلتی ہے، اس طرح ہمارا دین ریجڈ نہیں ہے جیسے آج ہم لوگ مسلمان ریجڈ ہو گئے نا، بس ایک بات کہہ دینی، بس وہ کہنا کہ پتھر پہ لکیر ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی طرح ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق، سچویشن کے مطابق ہمارے دین میں کتنی فلیکسیبلٹی، کتنی آسانی دی ہے ہمارے دین نے، اور ہم وہ پھر جسٹ چار چھ پارے پڑھ کے تو ہم پھر مفتی بن جاتے ہیں، ہم پھر خود ہی فتوے دینے شروع جاتے ہیں لوگوں کو، جس میں سختی ہو، بس سخت سے سخت حکم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جب پڑھ رہے ہو، دوسرا گروہ بھی پڑھ رہا ہے، پہلے گروہ کو بھی یہی ہدایت تھی، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنا بچاؤ رکھیں، الرٹ رہو، بچاؤ کا سامان لیے رکھو، یعنی جیسے آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، کوئی مطلب کوئی شیلڈ ہے، کوئی یہ ہے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، یا اس طرح جو بھی اپنا، وہ اپنا لیے رکھو، وہ اسلحہ، اپنے اپنے اسلحے کو بھی لیے رکھو۔ اب ان کے پاس تلواریں ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، یعنی وہ لے کے رکھو، یہ نہیں ہے کہ آپ نے رکھ دی ہیں، وہ دشمن کہے کہ انہوں نے تو رکھے ہوئے تو وہ حملہ کر دے۔ اچھا آپ اس سے سوچیں، اللہ اکبر، اتنی حکمت ہے ہمارے دین میں۔ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا تم لوگ اپنا اسلحہ رکھ لو، بس اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ جو ہے، تو پھر کیا تمہیں اسلحہ لینے کی ضرورت ہے؟ آتی نہیں ذہن میں بات ہے نا، کہ دیکھیں انسان، ہمارے جیسا بندہ تو یہی سوچے گا نا جذبات میں، کیونکہ ہم سارے بہت جذباتی لوگ ہیں۔ اسی لیے توکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ایسے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ بس میں نے اللہ پہ توکل کیا، اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، اسلحہ رکھو اپنے ساتھ، پھر اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے لگے، کوئی بات نہیں، اسلحہ چھوڑو، تم بس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو تو بس پھر کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ نہیں۔ کتنا خوبصورت میسج ہے، اسلحہ بھی پکڑے رکھو، الرٹ بھی رہو، اپنے بچاؤ کا سامان بھی کیے رکھو، اور نماز بھی پڑھنی ہے تم نے، سب کام ایک ساتھ ہی کرنے ہیں تم نے۔ جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب میں تو دین کی مجلس کے لیے جا رہی ہوں، تو اب جیسے کسی نے کہا میں تو اب گاڑی جیسے مرضی چلاؤں، اتنی تیز چلاؤں، بس اللہ کے راستے میں جا رہی ہوں، اب خود ہی اللہ حفاظت کرے گا، اب اشارے توڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ بس اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہمیں مزاج سمجھ آتا ہے دین کا، قرآن پڑھنے سے دین کا مزاج سمجھیں، ایک ایک آیت کو بس یہ نہ سوچیں ان کے قبیلے میں ایسا تھا اور ان کے وہاں پہ مکہ میں ایسا ہو رہا تھا اور وہ جنگوں میں ایسا ہو رہا تھا، دین کی اسپرٹ کو سمجھیں آپ۔ تم اپنا بچاؤ پہلے خود رکھو، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، خود احتیاط کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب کوئی عورت نکل جائے میں تو بس چاہے باہر خطرہ ہے چاہے کچھ ہے، میں تو بس جا رہی ہوں، میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، بس مجھے نہیں کسی کی پرواہ، یہ کوئی طریقہ نہیں، خود پہلے احتیاط کرو۔ اور اس میں یہاں پہ ہمیں دیکھیں سبحان اللہ، ایک ایک آیت میں اتنی ساری باتیں ہیں، کتنی بھی میں کور کروں نا تو سبحان اللہ۔ جب بتایا گیا کہ نماز میں آپ اسلحہ لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو بچہ لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بچہ ادھر اتنا رو رہا ہو، ادھر وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب بچہ نے سارا ایک اتنا طوفان مچایا ہو، ماں یہ نہیں کرتی کہ وہ بچہ اٹھا لے، کیوں؟ میں نماز میں ہوں، میں نماز کے اندر ہیں تو بچہ اٹھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں خیر واضح احادیث بھی ہیں، الگ سے ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو ہم اس میں نہیں جائیں گے، مگر ایک صرف اس سے بات پتا چلی کہ جب آپ اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، بچہ بھی اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں عورتیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اس کیونکہ ہمیں علم نہیں ہو تو ہماری وجہ سے، ہمارے بچے کی وجہ سے سب لوگوں کی نماز خراب ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ایکسپینسو کوئی کیسی بلانگنگس ہیں، جیسے کوئی پیسے ہیں، کرنسی ہے، وہ بھی لے کے، اپنا والٹ لے کے، جو لوگ حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، پاسپورٹ ہے، یہ وہ بھی آپ اپنا یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بہت بھاری بھرکم بیگ اٹھا کے آپ نماز پڑھیں، لیکن جو آپ کی پاؤچ ہے، پرس ہے، جو چھوٹی سی چیز ہے وہ ساتھ رکھیں گے، جس وقت خطرہ ہو اگر ایسا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ، چاہتے ہیں تو کافر کے کاش تم تو غافل ہو، کس سے؟ ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وہ امتعاتکم، اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تو تمہارے اوپر ایک ہی دفعہ جھپٹا ماریں، حملہ کریں اور ایک ہی دفعہ ختم کر دیں تم، وہ تو یہ چاہتے ہیں، ان کا تو یہ دل چاہتا ہے، ان کو جب اگر پتا چل جائے گا دشمن کو کہ ان کا تو یہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور مسلمان نے اپنی نماز چھوڑنی نہیں ہے تو وہ تو موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، تو تم نے ایسی غفلت نہیں کرنی۔ ولا جناح علیکم، اب دیکھیں اب انسان سوچتا ہے کہ اچھا اب ہر حال میں اسلحہ اٹھا کے رکھنا ہے، تو پھر فرمایا کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اس میں کیا مطلب ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، ان کانا بکم اذن، اگر ہے تم کو کوئی تکلیف، کوئی ایسی بات ہے، کس سے، میں مطرن، بارش سے، بارش کی وجہ سے اسلحہ نہیں اٹھا پا رہے، او کنتم مردا، یا کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی کو بخار اتنا ہے، کسی کی ایسی حالت خراب ہوئی بھی ہے، وہ اب پہلے خود کھڑا ہونا مشکل ہے کہ اسلحہ بھی اٹھا لے، تو اس کے لیے کیا ہے، ان پگاؤ اسلحہ تک، کہ وہ یہ ہے کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ، ان کے لیے گنجائش ہے وہ اپنا اسلحہ رکھ دیں، لیکن وخذو حذرکم، لیے رہو اپنے بچاؤ، لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ چکنے رہو، اللہ کے اوپر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آنکھیں بند کر لو بس، ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس، ہم تو سب سے غافل ہیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اب آگے نماز کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ صلاۃ الخوف کی بات آئی، تو جب اطمینان ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا، فاذا قضیتم الصلاۃ، پھر جب پورا کر چکو تم نماز کو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، سبحان اللہ، یاد کرو اللہ کو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اللہ اکبر، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، یہ نہیں نماز ادھر سلام پھیرا ادھر مصلی بند اور پھر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اللہ کون رسول کون نماز کیا نماز میں میں نے پڑھا کچھ بھی نہیں، اللہ کو پھر بھی یاد کرتے رہو۔ تینوں حالتیں وہ بتائیں کہ آپ ہر وقت ان تین میں سے ایک حالت میں، دیکھیں یا تو ہم اس وقت بیٹھے ہیں یا ہم کھڑے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے، رائٹ، تو اس کا مطلب کیا ہوا، 24/7 ہر وقت، جتنی دیر آپ جاگے میں، لیٹنے میں بھی اگر آپ کی آنکھ نہیں لگی تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کریں۔ بعض لوگ لیٹے ہوئے اللہ کے ذکر کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا قرآن پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور قرآن تو بہترین ذکر ہے، اسی طرح تسبیحات ذکر ہیں، اسی طرح دعائیں بھی ذکر ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں مختلف اوقات کے لیے سکھائی ہوئی ہیں وہ بھی ایک ذکر ہے، کیونکہ ورنہ ہم ہر وقت تو قرآن بھی نہیں اتنا ہمارے ہمیں حفظ کیا ہم ہر وقت قرآن پڑھیں، ہر وقت ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ نماز بھی ایک ذکر ہے، تو پھر ہم کیسے ایسا ذکر کریں جو ہم بیٹھے کھڑے لیٹے ہر وقت کریں، تو اگر ہمیں مسنون دعائیں یاد ہوں گی نا ہر وقت کی، یہاں چلو مسنون دعائیں نہیں یاد ہیں، بسم اللہ تو سب کو یاد ہے، کوئی کام شروع کریں بسم اللہ، کوئی کام ختم کریں الحمدللہ، تو آپ ذکر تو کر رہے ہیں، نہیں ذکر میں کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا، کیونکہ جس وقت انسان غافل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب ذکر سے آپ غافل ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس وقت ذکر سے غافل ہو، جب انسان ذکر کرتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے، اور جو ہی ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ پھر آ کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نہیں ذکر سے غافل نہیں ہونا، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کرو، کتنی سہولت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی نا، اور ہر حال میں، انسان ظاہر ہے وضو سے بھی نہیں ہو سکتا، ہر حال میں تو نہیں نا وضو سے ہوتے، بے وضو بھی ہوں گے ظاہر ہے کسی وقت، اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہم ہر وقت تو نہیں وضو میں رہتے، لیکن ذکر ہر وقت کرنا ہے، اس کا مطلب وضو کے بغیر بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، وضو کے بغیر بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر یہ کر سکتے ہیں، وضو کے بغیر بھی آپ مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور ویسے بھی اپنی زبان میں بھی اللہ سے دعائیں جو کریں وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے نا، اللہ سے باتیں کریں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہم وہ جو اپنے 6-7 دن کی ہماری چھٹی آتی ہے اس میں بالکل ہی ذکر بھول جاتے ہیں، بالکل نہیں، اب میں ناپاک ہوں، اب میں کسی قسم کا اللہ کا تو نام ہی نہیں لینا، پھر زبان تو پاک ہے نا، اب اس سے ذکر تو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی جو مومن ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے، کیونکہ جتنی دیر انسان ذکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک آپ کی زبان ذکر کرتی رہی نا اللہ آپ کے ساتھ، آپ مشغول رہیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس میں ایک حدیث ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے، آپ نے فرمایا جس میں ذکر زیادہ کیا جائے. پوچھا کون سی نماز سب سے افضل ہے، آپ نے فرمایا جس میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے. اب آپ سوچیں گے نماز تو ساری کی ساری ذکر ہے، جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو وہ تو کوئی ذکر نہیں ہے. پوچھا کون سا روزہ سب سے افضل ہے، فرمایا وہ روزہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. پوچھا کون سی زکات افضل ہے، فرمایا اسی طرح. اور کون سا حج سب سے افضل ہے، ایک ایک سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے، وہی زکات وہی حج سب سے افضل ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ. تو ذکر کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے بس اتنا پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ پڑھ لیا نا تو پتہ نہیں اس کا بھی کوئی ایسے نیگیٹو اثرات ہو جاتے ہیں، کوئی ذکر کو بنا دیا یہ گرم بہت ہے، کوئی پتہ نہیں ٹھنڈا بہت ہے کہ کیا بہت ہے. اب دیکھیں جب ہر وقت ذکر کرنا ہے، یہاں پہ تو فرمایا قیام مقعودم علی جنوبی کو، اور ہم کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں اگر کسی نے زیادہ ذکر کر لیا نا تو وہ مجنون ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، ہر وقت. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھنا یا آپ نے خود ساختہ یہ بنایا ہوا ہے؟ وہ زیادہ ذکر کر لیا، وہ بچہ ایسے دیوانہ ہو گیا، فلانا ایسے ہو گیا، گرم ذکر ہو گیا، یہ ہو گیا. تو صحابہ تو نہیں دیوانے ہوئے، وہ تو نہیں مجنون ہوئے. ہم نے ذکر کو ایسا بنا دیا کہ ایسی چیز ہے کہ بس دور رہو اس سے، بس اس سے زیادہ نہ کرنا. دیکھو شیطان نے کیسے کیسے ہیلے دکھائے ہمیں، کیسے کیسی ہمیں چیزوں سے ہمیں بہکا دیا. کس نے کہا کون سی حدیث میں گرم ٹھنڈے کے بارے میں، کون سی حدیث میں کہ جس نے زیادہ پڑھا تو وہ پاگل ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ کہہ دیں کہ یہ جنونی ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گئی، ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتی رہتی، اتنا کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں، اتنا نہ کرنا پاگل ہو جاؤ گے. کبھی اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی کوئی پاگل ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے ہمیں. تو یہ ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ سب حالات میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور نماز کے بعد خاص طور پہ جو تسبیحات فاطمہ ہے وہ ضرور کریں. کیونکہ یہاں پہ کیا آیا، جب نماز پوری کر چکو تو اس کے بعد ذکر کرو. ٹھیک ہے، تو نماز میں دیکھیں تخفیف ہو گئی ہے، مگر اللہ کے ذکر میں تخفیف نہیں ہوئی. اللہ کا ذکر نہیں کہا کہ وہ بھی نہ کرنا تم. اور فائزت مننتم کا مطلب جب اطمینان میں آ جاؤ، تو جب امن آ جائے، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، جب جنگ نہیں ہے، جب خوف کی حالت ختم ہو گئی ہے، اطمینان ہو گیا، تب کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، پھر پوری نماز پڑھو، پھر قصر نماز نہیں پڑھنی، پھر اپنی جو نماز کی ساری شرائط ہیں، پھر صحیح صف بندی کے ساتھ، پھر جماعت کے ساتھ، پھر صحیح طریقے سے نماز پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کی کہ بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کو. کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے لوگ بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی سہولت دیکھ کے کہ اگر نماز کا بھی ٹائم نہیں بھی ہوا، چلو میں نماز پڑھ لیتی ہوں. کہ مثلاً ہے کوئی جاب کر کے آیا، وہ آدھی رات کے بعد جاب کر کے آتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو میرے سے فجر پہ نہیں اٹھا جائے گا، ایک آدھ گھنٹہ ہی تو رہتا ہے فجر میں، تو چلو آدھا گھنٹہ میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں، فرق پڑتا ہے. اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقودا، وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. جب کسی نماز کا وقت نہیں ہوا، مثلاً ہے کہ فجر کا وقت نہیں ہوا، تو فجر کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی. جب تک سورج نہیں ڈھلا، ظہر ابھی فرض نہیں ہوئی، آپ نہیں پڑھ سکتے. وقت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ لازم ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سارے دن کی نمازیں اکٹھی کر لیں اور رات کو پڑھ لیں، کیونکہ جاب کے اوپر میرے لیے وضو کا پرابلم ہوتا ہے، یہ نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آنے پہ ادا کر لے. اگر آپ کا نماز کا وقت چلا گیا ہے، پھر آپ اس وقت پڑھنا بھول گئی ہیں، یا سوئی میں فوراً جو ہی یاد آتا ہے اسی وقت پڑھ لیں. اور اگر نماز کا وقت جا رہا ہے، مثلا فجر کا، آپ کی آنکھ کھلی، ایک دم آپ نے دیکھا فجر کا وقت تو بالکل ختم ہونے لگا، اور صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ مشکل سے بس ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو یہ نہ کہیں اب تو قضا ہو ہی گئی، اب اٹھ کے ہی پڑھوں گی، ایک ساتھ قضا پڑھ لوں گی اب. نہیں، ایک رکعت کا بھی وقت ہے تو فوراً اٹھیں اور مختصر سورہ کوثر کے ساتھ ہی پڑھ لیں ایک رکعت پڑھ کے. جب آپ نے ایک رکعت پڑھ لی نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لے تو اس کو پڑھ لے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایک رکعت بھی آپ کو مل گئی تو آپ کی نماز ہو گئی، کم از کم وہ قضا نہیں شمار ہوگی. تو اگر ایک رکعت کا بھی ٹائم ہے، چاہے عصر ہے، ظہر ہے، جو بھی نمازیں، تو آپ اس کو فوراً ادا کریں. یہ مت انتظار کریں کہ قضا تو بس ہو ہی گئی، اب جتنی دیر میں اٹھوں گی اتنی دیر میں تو قضا ہی ہو جانی ہے. نہیں. اور دوسرا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے کفر کر لیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص نماز چھوڑ دے. آج تو نماز کو اتنا لائٹ لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر جنگ میں نہیں نماز کا چھوڑنے کی اجازت ہے، بیماری میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، تو اور کس وقت میں اجازت ہو سکتی؟ لیٹے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیکن پڑھنی ہے. خوف کا وقت ہے تو چاہے ایک رکعت پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے اور وقت پہ پڑھنی. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں نماز کی امپورٹنس کا. پھر بھی اگر کچھ لوگ چھوڑ دیں تو سوچیں یہ کفر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس زمانے میں منافقین بھی نماز کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ اس کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے. اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اور ہم سوچیں کہ اگر ہم نماز نہیں بھی پڑھتے تو اٹس اوکے. جب آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جب جنگ اوور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد تم ساری نمازیں جمع کر کے پڑھ لینا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. اس کے لیے الگ احکامات دیے گئے کہ تم وہ کیسے پڑھو گے. اور ہم امن میں ایسا کرنے لگے، ساری نمازیں جمع کر کے سارے دن کی ایک دفعہ میں پڑھ لیں، جبکہ یہاں پہ کہا گیا قرآن میں کتاباً، کتاب یعنی فرض ہے، کس کے ساتھ؟ موقوتہ، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. فرض ایسا نہیں ہے کہ جب میری مرضی ہو تب یا میری سہولت ہو تب، نہیں، یہ نہیں آپ کر سکتے. ہاں، جمع کا میں نے آپ کو بتا دیا، ظہر عصر جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے. ظہر کے وقت میں آپ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر ملا کے عصر کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں اور ظہر کے وقت میں بھی ظہر اور عصر ملا سکتے ہیں. اسی طرح مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے وقت میں بھی مغرب ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو کر سکتے ہیں جمع، مگر وہ سرٹن حالات میں، روز مرہ کی زندگی میں نہیں ہے. اور نہ ہی اس طرح سے ہے کہ آپ کسی وقت کسی اپنی ضرورت کے تحت، کسی ایسے بغیر کسی عذر کے سارے دن کی نمازیں جو ہیں اکٹھی پڑھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ وقت کی پابندی ضروری ہے یہاں پہ، یہ یاد رکھیے. تو اس لیے ایک اچھا ایک یہاں پہ اور بات آپ دیکھیں کہ وقت ہمیں کیسے پتا چلے گا. قرآن میں تو نہیں وقت بتایا ہوا کہ کس وقت سٹارٹ ہوتا ہے اور کس وقت اینڈ ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیں سنت سے ہی پتا چلتا ہے نا. تو اس سے پتا چلتا ہے جو لوگ پھر حدیث کو نہیں مانتے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے نمازوں کے اوقات. جب آپ سے ایسا کوئی بندہ بات کرے تو بیس ہی آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے، نماز ہی آپ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ سنت نہیں فالو کرتے، اگر آپ سنت کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. اس لیے یہاں پہ جیسے فرمایا گیا کہ جب امن ہو جائے، اب تم نمازوں کو ان کے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرو گے، فرض سمجھ کے ادا کرو گے. اور یہ اتنا سخت بڑا گناہ ہے کہ کفر کرنے کی طرح یہ ہو جاتا ہے جو نماز کو چھوڑنا جان بوجھ کے. اب جو جن کی نمازیں پچھلی چھوٹ گئی ہیں، بہت زمانے کی نمازیں، 10 سال نہیں نمازیں پڑھی، 5 سال نہیں خدا نہ خواستہ اگر پڑھی، تو ان کے اوپر بہت زیادہ توبہ استغفار کریں اور ان اب نوافل کثرت سے پڑھیں، یہ کرنا چاہیے. قضائے عمری کی کوئی دلیل نہ حدیث میں ملتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابہ کو ایسی کسی چیز کی تلقین نظر آتی ہے. تو جس چیز کی قرآن و سنت سے نہیں دلیل ملتی، ہمیں ان چیزوں کو خود سے بنا کے نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، اگر 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو اب ہر نماز کے ساتھ وہ نماز ایک ادا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اتنی زندگی بھی ہوتی ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ سکیں یا نہیں۔ تو اب پھر کیا کریں، توبہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے اور اتنا اس کے اوپر رنج ہونا چاہیے، اور کبھی اب دوبارہ نماز نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عادت تھی کہ افضل وقت میں، اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اول وقت زیادہ یعنی افضل ہے، اس میں نماز پڑھنے کے زیادہ نمبر ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، نمبر 2 جنازے کی تدفین میں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جنازہ رکھا ہوا ہے اور رشتہ داروں کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر دفن ہوگا۔ نمبر 3 بیوہ یا رنڈوے کے نکاح میں، جبکہ اس کا کفو مل جائے، یعنی اس کا میچ مل جائے، تو پھر ان کے نکاح میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 3 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جلدی کرنی چاہیے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور نہ تم سستی کرو تعاقب کرنے میں کسی گروہ کا، یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے کمزوری مت دکھاؤ۔ اگر آپ حالت جنگ میں ہو تو کبھی ہوتا ہے نا دشمن پیچھے آتا ہے، کبھی آپ دشمن کا پیچھا کرتے ہیں، تو جب آپ دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں تو اس معاملے میں یہ نہیں کہ میں خود بچ جاؤں تو اس لیے میں پیچھے پیچھے رہوں، کیونکہ منافقین کا تو یہی طریقہ تھا نا۔ خاص طور پہ ان کی طرف ان آیات کو بتایا گیا کہ تم سستی نہیں کرو گے ان کا پیچھا کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی زخم پہنچتا ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے جنگ میں، تو ان کو بھی تو پہنچتی ہے جو کافر ہیں۔ لیکن کافر اور مومن کی جنگ میں فرق کیا ہے؟ زخم اس کو بھی آتا ہے، مومن کو بھی آتا ہے، تکلیف اس کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، نقصان اس کا بھی ہوتا ہے، کبھی جان بھی چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ ہے فرق۔ تم امید رکھتے ہو اللہ سے اور وہ امید نہیں رکھتے، تمہیں تو اجر کی امید ہے، ان کو کوئی امید نہیں ہے، وہ تو اپنی دنیا کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے لڑتے ہیں، یا دنیا کے اور مفادات کے لیے لڑتے ہیں، ان چیزوں کے لیے لڑتے ہیں۔ تم اللہ کے لیے لڑتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے اجر ہی اجر ہے۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کی مغفرت ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا کہنے کی کیا بات بتائی جا رہی ہے ہمیں، کیا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، کیا سمجھ آتا ہے اس سے؟ ہمیں بھی پہنچتا ہے، ان کو بھی پہنچتا ہے، تو پھر کیا، دین واٹ؟ تو اس کا مطلب تمہیں تو ان سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، تمہیں تو ان سے بھی زیادہ آگے ہونا چاہیے، تمہیں تو بالکل ہی نہیں سستی کرنی چاہیے، کیونکہ تم امید رکھتے ہو جنت کی، ان کو تو یہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے ہیں، چلو ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا، یا کچھ اور دنیا کے کوئی اور چیزیں، نیچرل ریسورسز پہ قبضہ ہو گیا، یا یہ ہو گیا، یہ چیزیں ہیں نا ان کی، یا ان کی قبائلی حمیت ہے، اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا کی ایسی چیزوں کے لیے ہمارا نام ہو جائے گا، تم تو جنت کے لیے لڑتے ہو۔ اور یہ اس کو سارے کاموں میں ہی لے لیں، اینی تھنگ، آپ بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی محنت کرتے ہیں، آپ اپنے دین کے لیے کرتے ہیں، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ان کی محنتیں آپ دیکھیں، وہ تو جوش کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا ان کو ملے گا؟ یہ گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکریاں ہیں، اس کے اندر آگے جانا ہے، پیسہ ہے، یہ اس کے لیے وہ کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مسلمان کا کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ اس کے باوجود اگر ہم ہائے وائے، ہائے یہ، ہائے ہمیں وہ کرنا پڑ رہا ہے، ہائے ہمیں ایسے ہو رہا ہے، ہائے ہمارا تو اتنا وقت جا رہا ہے، اور تم جنت کے لیے کر رہے ہو، تم جنت کے خریدار اور امیدوار ہو، پھر بھی تم ہائے وائے کرتے ہو، پھر بھی تم محنت کرنے سے کتراتے ہو، وہ غیر مسلم ہو کے اتنی محنت کو کرنے کو تیار ہے اپنی دنیا کے لیے، اور تم سے اللہ کے وعدے ہیں کہ دین کے لیے محنت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور تم اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، کبھی سوچا آپ نے یہ کہ یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ کس کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کیوں اتنی ان کی سٹرگل ہے، اتنی یہ محنت کرتے ہیں، انہی کے لیے کرتے ہیں نا، اور ان کو کیا کوئی جنتوں کے لیے تھوڑی کریں، دنیا کے لیے کرتے ہیں نا، ساز و سامان ہے، کوئی گاڑیاں ہیں، عیش ہے، سامان ہے، آسائشی ہیں، اتنا بھاگ دوڑ رہے ہیں، اور ہم اپنے منہ سے کیا بولتے ہیں، ہم جنت کے، بس جنت کے لیے، میں تو اللہ کے لیے کرتی ہوں، میں تو، ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہماری محنت کا حال کیا ہے کہ ہم ہائے وائے کرتے ہیں، ہم ایک گھنٹے سے زیادہ ہمیں بیٹھنے کو کہہ دیا جائے تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اتنا کرنا پڑ گیا، حالانکہ ہم چاہتے جنت ہیں اپنے لیے، وہ جو ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی کی آسائشیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی کسی نعمت کا بھی وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں، وہ اتنی دوڑ دھوپ کریں، ہم چاہتے ہیں مفت میں مل جائے، وہ 60-70-80 سال کی زندگی کے لیے محنت کرتے تھکتے نہیں، اور تم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے آرام کے لیے ہاتھ ہلانے کو تیار نہیں، ہم دنیا کے لیے، ہم بھی، ہمارے بعض لوگ دیکھیں جو کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی آج کتنی تکلیف اٹھانے کو تیار، مگر آخرت کے لیے ذرا سی محنت کرنی پڑے تو کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو خوشی سے کرتے ہیں، جو بوجھ نہیں سمجھتے، ہمیں ایسا لگتا کتنی بھی ڈیل ہو گئی، یہ کرنا پڑے گا، اب ایک سے زیادہ دوسری 2 کلاس ہے، ہائے اب سبق بھی سنائیں، ہائے اب ٹیسٹ بھی دیں، ہائے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ تم امید کس کی رکھتے ہو، تم سودا کس کا کر رہے ہو، تم چاہتے کیا ہو، وہ جنت، اور دینے کو کچھ بھی تیار نہیں ہو، اگر تمہیں محنت کرنی پڑتی وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں، اگر تمہیں کوئی اپنی چیز قربان کرنی پڑتی، کوئی وقت، کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی، ظاہر ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ قربان کرو گے تو پھر ہی کچھ پاؤ گے نا، تو آپ کو کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی، وہ بھی تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، وہ بھی کتنا کچھ کر رہے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، گھروں کو چھوڑتے ہیں، کتنی عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، کتنی محنت کر رہی ہیں، اور ان کی محنتیں دنیا کے لیے، اور پھر بھی وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، تم آخرت کے لیے بڑے سوداگر بنے ہوئے اور تمہاری کوئی محنت ہی نہیں ہے، اور ذرا سی محنت بھی کر لو تو اس کو اتنا بڑا احسان سمجھتے ہو، کتنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جہاں پہ جو ہماری دکھتی رگ ہے نا اس کو پکڑا، اور کتنی زبردست بات ہے ترجون من اللہ، تم امید رکھتے ہو اللہ سے، مومن کے لیے اتنی بڑی موٹیویشنل فورس ہے یہ کہ کسی بھی کام میں اس کو امید اللہ سے ہے، کافر کو تو کوئی امید ہی نہیں ہے، تو کچھ بھی کرے گا اس کو کیا امید ہے، اس کو تو آخرت پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے، تو مومن آخرت کی اجر کے لیے، وہاں کی جنت کے لیے محنت کرتا ہے، وہ لک فارورڈ کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، ان کی تو اس کے لیے کوئی بھی محنت نہیں، سٹیل وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، سٹیل وہ محنت کرتے ہیں، سٹیل وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سٹیل وہ زخم کھا رہے ہیں، تم کیسے ہو؟ سبحان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اور حکمت، کمال حکمت ہے اس کے تمام احکامات میں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، تلاوت سنیے،
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما